بسم الله الرحمن الرحيم حياة المسلمين جو تصنیف حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی روحی نہم مسلمانوں کی آپس کے حقوق کے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی پریشان حال کی امداد کرے اللہ تعالیٰ اس کے 73 مغفرت لکھے گا جس میں ایک مغفرت تو اس کے تمام کاموں کے اصلاح کے لیے کافی ہے اور 72 مغفرت قیامت کے دن اس کے لیے درجات ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کوئی مسلمان اپنے بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے یا ویسے ہی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بھی پاکیزہ ہے اور تیرا چلنا بھی پاکیزہ ہے، تو نے جنت میں اپنا مقام بنا لیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ بات حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کر دے، اس طرح سے کہ دونوں ملے اور یہ ادھر کو منہ پھیر لے اور وہ ادھر کو منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں اچھا وہ شخص ہے جو پہلے سلام کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کو بدگمانی سے بچاؤ کہ گمان سب سے بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور کسی کی مخفی حالت کی کرید مت کرو، نہ اچھی حالت کی نہ بری حالت کی، اور نہ دھوکہ دینے کو کسی چیز کے دام بڑھاؤ، اور نہ آپس میں حسد کرو نہ بغض رکھو، اور نہ پیٹھ پیچھے غیبت کرو، اور اے اللہ کے بندو سب بھائی بھائی ہو کر رہو، اور ایک روایت میں ہے نہ ایک دوسرے پر شک کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی حقوق مسلمان پر 6 ہے، نمبر 1 جب اسے ملنا ہو تو اس کو سلام کر، اور جب وہ تجھ کو بلاوے تو قبول کر، اور جب وہ تجھ سے خیرخواہی چاہے اس کی خیرخواہی کر، اور جب چھینک لے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کے، اور جب بیمار ہو جائے اس کی عیادت کر، اور جب مر جائے اس کے جنازے کے ساتھ جا۔ اس وقت انہی 6 کے ذکر کا موقع تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے، اس کے ساتھ فریب کرے۔ فرمائیے یہ تو عام مسلمانوں کی کثیر الوقوع حقوق ہے، اور خاص اسباب سے اور خاص حالات سے خاص حقوق بھی ہیں، جن کو میں نے بقدر ضرورت رسالہ حقوق الاسلام میں لکھ دیا ہے۔ سب کی ادا کی خوب کوشش رکھو، کیونکہ اس میں بہت بے پرواہی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق اور ان حقوق کی پاسداری کی توفیق بخشے، آمین۔
مرشد اللہ و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار، جو اشعار میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ میرے پیر و مرشد و ربی و محبوبی حضرت اقدس حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ سب کہنے ماشاء اللہ۔
میری چشم تر
خون برسا رہی ہے میری چشم تر خون برسا رہی ہے جہاں بھی کہیں سنگے در پا رہی ہے جہاں بھی کہیں سنگے در پا رہی ہے میری چشم تر خون برسا رہی ہے جہاں بھی کہیں سنگے در پا رہی ہے میری آہ کی کچھ خبر لا رہی ہے میری آہ کی کچھ خبر لا رہی ہے صبا آج با چشمے تر آ رہی ہے صبا آج با چشمے تر آ رہی ہے میری آہ کی کچھ خبر لا رہی ہے میری آہ کی کچھ خبر لا رہی ہے صبا آج با چشمے تر آ رہی ہے صبا آج با چشمے تر آ رہی ہے میری چشم تر خون برسا رہی ہے جہاں بھی کہیں سنگے در پا رہی ہے یہی آہ دل دل کو گرما رہی ہے یہی آہ دل دل کو گرما رہی ہے محبت کی تکمیل فرما رہی ہے محبت کی تکمیل فرما رہی ہے یہی آگ دل دل کو گرما رہی ہے یہی آگ دل دل کو گرما رہی ہے یہی آگ دل دل کو گرما رہی ہے محبت کی تکمیل فرما رہی ہے محبت کی تکمیل فرما رہی ہے میری آہ کی کچھ خبر لا رہی ہے صبا آج با چشمے تر آ رہی ہے بس اج شوق بغیر تلا تم کے اندر بس اج شوق بغیر تلا تم کے اندر میری ناؤ زیر و زبر جا رہی ہے میری ناؤ زیر و زبر جا رہی ہے بس اد شوق بغیر تلا تم کے گندر بس اد شوق بغیر تلا تم کے گندر میری ناؤ زیر و زبر جا رہی ہے میری ناؤ زیر و زبر جا رہی ہے میری چشم تر خون برسا رہی ہے جہاں بھی کہیں سنگے در پا رہی ہے مبارک تجھے ہے میری آگ مزتر مبارک تجھے ہے میری آگ مزتر کہ منزل کو نزدیک تر لا رہی ہے کہ منزل کو نزدیک تر لا رہی ہے مبارک تجھے ہے میری آگ مزتر مبارک تجھے
میری آگے مزتر مبارک تجھے ہے میری آگے مزتر کہ منزل کو نزدیک تر لا رہی ہے کہ منزل کو نزدیک تر لا رہی ہے بس اد شوق بہرے تلا تم کے اندر میری نام زیرو زبر جا رہی ہے نہ پوچھو شب غم کی تاریکیوں میں نہ پوچھو شب غم کی تاریکیوں میں اب آئے سحر جلوہ فرما رہی ہے اب آئے سحر جلوہ فرما رہی ہے نہ پوچھو شب نہ پوچھو شب غم کی تاریکیوں میں نہ پوچھو شب غم کی تاریکیوں میں نہ پوچھو شب غم کی تاریکیوں میں اب آگے سحر جلوہ فرما رہی ہے اب آگے سحر جلوہ فرما رہی ہے میری چشم تر خون برسا رہی ہے جہاں کی جہاں بھی کہی سنگے در پا رہی ہے ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے ہٹو میری نظروں سے ہٹو میری نظروں سے ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے یہی آگ دل دل کو گرما رہی ہے محبت کی تکمیل فرما رہی ہے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کہیں لگتا ہے ہے مسرور دل کی تباہی پہ اختر ہے مسرور دل کی تباہی پہ اختر کہ ہر سو تجلی نظر آ رہی ہے کہ ہر سو تجلی نظر آ رہی ہے ہٹو ہے مسرور دل کی تباہی پہ اختر ہے مسرور دل کی تباہی پہ اختر کہ ہر سو تجلی نظر آ رہی ہے کہ ہر سو تجلی نظر آ رہی ہے میری آہ کی کچھ خبر لا رہی ہے سب آج با چشمے تر آ رہی ہے
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ واعظ ہے دنیا سے بے رغبتی, اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ابھی جو حدیث شریف پڑھی ہے یہ روایت ترمذی شریف میں ہے, ابن ماجہ مسند امام احمد میں بھی ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک پوری دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک پوری دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. اس لیے اگر کسی کو دنیا مل جائے تو اس کے لیے للچاؤ مت. میرا ایک حضرت والا فرما رہے ہیں, میرا ایک پرانا شعر آپ نے سنا ہوگا, اگر کوئی شخص شاندار کپڑے پہنے مرسڈیز میں جا رہا ہے تو اسے دیکھ کر منہ میں پانی نہ لاؤ, ارے اپنی چٹائی پر اور اپنے بوریوں پر اگر تسبیح لے کر ایک دفعہ اللہ کا نام لے لو تو یہ نعمت دونوں جہاں سے بڑھ کر ہے. اس پر میرا ایک شعر ہے, دامن فقر میں میرے پنہاں ہے تاج قیصری. دیکھو ہمارے پاس کوئی مل یا فیکٹری نہیں ہے لیکن الحمدللہ میں کبھی کسی فیکٹری والے پر لالچ کی نظر نہیں ڈالتا. جب خدا مجھے اپنی یاد میں مست کرتا ہے تو ساری دنیا کے بادشاہوں کو اور چاند و سورج کو خاطر میں نہیں لاتا ہوں. حضرت والد صاحب دامت برکات ہم بار بار یہ بات فرماتے رہتے ہیں, جو پرانے ہیں ان کو پتا ہے جب اس قسم کا مضمون آتا ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتلاتے ہیں کہ دنیا منع نہیں, کار بھی ہو کاروبار بھی ہو مگر دل میں وہ یار ہو. من اتق اللہ عز و جل لا بأس بالغنا لمن اتق اللہ عز و جل, حدیث شریف میں آتا ہے لا بأس بالغنا لمن اتق اللہ عز و جل, کہ مالداری اس شخص کے لیے مضر نہیں جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہو. حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ, جو ایک حدیث دیکھ لے گا, کل بھی غالباً یہی بات چل رہی تھی, یا ایک مضمون تھوڑا سا سن لے گا وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا. اب سنیں حدیث شریف, اگر تجارت منع ہوتی اب حدیث شریف سنیں. ایک طرف حدیث ہے التجار یحشرون یوم القیامۃ فجارا الا من اتقى وبر وصدق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, کہ تاجروں کا حشر فاجروں کے ساتھ ہوگا مگر وہ تاجر الا من اتقى وبر وصدق, تقوی اختیار کرے, نیکی کرے, سچائی کو اختیار کرے, بےمانی نہ کرے, تو یہ شخص کا یہ حال نہیں. اس کا حال کیا ہے؟ دوسری حدیث التاجر صدوق الامین مان نبی جی نہ و صدیقی نہ و شہدا, صادق نیک اور ایماندار تاجر, کیا التاجر صدوق الامین مان نبی جی نہ و صدیقی نہ و شہدا, انبیاء کے ساتھ حشر ہوگا, صدیقین کے ساتھ حشر ہوگا, شہدا کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. صادق اور امین تاجر, اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے. اس اتوار کو انشاءاللہ جو درس قرآن ہوگا وہ اسی پر ہوگا, حرام مال کمانا, کیا حرام مال ہے, کس طرح گناہ ہو جاتا ہے, تجارت. مفتی صاحب سے پوچھ کر علم حاصل کرنا, ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا کہ اس کو حلال حرام کی تمیز ہو جائے, یہ علم حاصل کرنا فرض عین ہے. اس کے علاوہ جو زائد علوم ہیں وہ فرض کفایہ ہیں. اب ایک آدمی تجارت کر رہا ہے کپڑے کی مثال کے طور پر, اب اس کے اوپر تجارت, کپڑے کی تجارت کے جتنے جتنے مسائل ہو سکتے ہیں جو اس کے سامنے آتے رہیں اس کے اوپر اس کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے. ہمارے حضرت والا کے خلیفہ تھے اللہ والے حضرت صوفی شمیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, گولڈ اور سونے کا کاروبار کرتے تھے. ان کے پاس ایک کاپی تھی, اب سونے کا کاروبار کیسا نازک معاملہ ہے شرعی اعتبار سے, چونکہ مسئلے بیان نہیں کیے جاتے, تھوڑا سا معاملہ غلط ہوا گناہ,
سود میں چلا جائے گا انسان. انہوں نے پوری ایک ڈائری بنائی ہوئی تھی, بعد میں وہ کتاب آ کر چھپ گئی. ہر مسئلہ حضرت مفتی عبد الرؤف صاحب سکھروی دامت برکات تم سے پوچھ کر جواب, پوچھا جواب, پوچھا جواب. چونکہ وہ سونارے تھے تو ان کے لیے سونار میں, سونے کے کام میں جو جو مسئلہ پیش آ سکتا ہے تو ان کے لیے اس کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے. ایک آدمی, ایک لڑکا شادی ہونے والی ہے, یہ مضمون میں انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا, شادی ہونے والی ہے, اس میں جو جو مسائل کی ضرورت پڑتی ہے ان کا حاصل کرنا اس کے اوپر فرض عین ہے. فرض عین ہے اس کے لیے ان مسائل کا معلوم ہونا. کتنے کتنے لوگ ہیں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ حرام زندگی گزار رہے ہیں, حرام زندگی گزار رہے ہیں. چونکہ یہاں وہ مسائل نہیں بیان کیے جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم حرام زندگی گزار رہے ہیں. انشاءاللہ یہ مضمون اگلے درس میں ہوگا. سمجھ رہے, نکاح ہو گیا, ابھی اس درس میں حدیث گزری کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیا, لیکن مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے, پاکی ناپاکی کے مسائل, کیا دن چل رہے ہیں, کون سے ایام ہیں, کیا معاملات ہیں, کیا روزے کے کیا احکام ہیں, کیا ضرورت میاں بیوی کے کیا معاملات ہیں, پتہ ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو نیکی کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں. والدین کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے نکاح کرا دیا بس ہمارا کام ہو گیا. ہمارا کام یہ ہے کہ جو نیک بھی والدین ہیں, بس ہم سادگی سے شادی کی ہے, نکاح رخصتی ولیمہ کرا دیا, بس ہمارا فرض ادا ہو گیا. لیکن اپنی اولاد کو طلاق کے مسائل نہیں سمجھاتے. نوجوان جو کہتے ہیں گرم خون ہے, پتہ ہی نہیں ہے طلاق ہو چکی ہے. وہ میں نے غصے میں دی تھی لیکن زندگی گزار رہے ہیں. کہ اگر ہم خاندان والوں کو بتائیں گے ہماری بربادی ہو جائے گی, ہمارا مذاق اڑایا جائے گا, میری اماں کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, میں کیسے بتاؤں کہ طلاق ہو گئی ہے. اب بیوی کو بھی سمجھا دیا, ٹھیک ہے بچے بھی ہیں, برباد ہو جائیں گے, زندگی گزار رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کتنا بڑا گناہ ہے. تو ہر شخص جس شعبے میں اس کے مسائل کا علم حاصل کرنا اس کے اوپر فرض عین ہے. اس کے علاوہ زائد حج پہ جا رہا ہے اس کے مسائل سیکھنا فرض عین ہے. رمضان آنے والا ہے اگر تو اس کے مسائل سیکھنا ضروری ہے اس کے اوپر, تاکہ پتا تو چلے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا زندگی گزر رہی ہے, کیا معاملات ہو رہے ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں. پھر بعد میں کئی سالوں کے بعد انسان سر پکڑ کے روتا ہے کہ میں نے اتنی زندگی میں نے گناہوں میں گزار دی, اتنا ایام میرے گناہ میں گزر گئے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں یہ نہیں چلے گا, کہ اللہ مجھے پتا نہیں تھا وہاں یہ سوال ہوگا, معلوم کیوں نہیں کیا. دنیا میں ایک دکان کھلنی ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس ایریا میں کیسا ہوگا, پھر دکان قبضے کی تو نہیں ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, ہر بات پوچھ کر پھر دکان کا افتتاح کرتے ہیں, اور دین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو دامن ہے, اچھا دنیا کی بات چل رہی تھی تو دنیا منع نہیں. دیکھیں تجارت کتنا بڑا ثواب مل گیا, اسے امانت کے ساتھ تجارت کرے, سچا ایماندار ہو, ایمان کے سچائی کے ساتھ تجارت کرے, امانت کے ساتھ, دھوکہ نہ کرے, ملاوٹ نہ کرے, جھوٹ بول کر سودا نہ بیچے, سچ بولے, صحیح تولے, کتنا کتنا ثواب اس کو مل جائے گا, کتنا اس کو اجر ملے گا. تو یہ چیزیں کب منائیں, جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ ہو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حلال کمانا دوسرے فرائض کے بعد فرض ہے. قسم حلال کا جملہ ہے حدیث شریف میں. ہمارے حضرت والا کے خلیفہ حضرت مفتی امجد صاحب دامت برکاتہ تم فرما رہے تھے ایک دفعہ کہ اس حدیث شریف میں قسم حلال کا حکم ہے, حوث حلال کا حکم نہیں ہے. شریعت ہمیں حکم دیتی ہے حلال کماؤ, حلال کی لالچ کا حکم نہیں. حلال کی لالچ کیا ہے کہ نہ نماز کی فکر ہے, نہ زکوٰۃ کی فکر ہے, بس کاروبار حلال کما رہا ہے لیکن نماز کی فکر نہیں, جماعت کی فکر نہیں, نماز کی فکر نہیں, حلال کما رہا ہے تقوی کی فکر نہیں, اللہ والوں کی صحبت میں آنے کی فکر نہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے آج سے 80-90 برس پہلے فرمایا تھا کہ میں اس زمانے میں, اپنے زمانے میں فرما رہے ہیں, میں اس زمانے میں اہل اللہ کی صحبت کو فرض عین سمجھتا ہوں, اہل اللہ کی صحبت کو فرض عین سمجھتا ہوں میں اس زمانے میں. آج کے زمانے میں کیسے کیسے فتنے ہیں. ابھی جس جمعے کے بیان میں حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ ایک فتنہ ختم ہوتا نہیں دوسرا فتنہ شروع ہو جاتا ہے, ایک فتنہ شروع ہوتا نہیں دوسرا فتنہ شروع ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون سے فتنے آ رہے ہیں. سب سے آسان ان فتنوں کے زمانے میں آسان بچنے کا طریقہ یہ ہے کسی اللہ والے کے سائے میں ان کی صحبت میں آ کر بیٹھ جائیں, ان کے ساتھ لگے رہیں, چاہے عمل ہو یا نہ ہو, چاہے گناہوں کی زندگی بھی گزر رہی ہو, لیکن اللہ والے ان کی صحبت کو نہ چھوڑیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حکیم جالینوس صبح صبح سیر کے لیے جاتا تھا, واپس جلدی آ گیا اور آ کر اپنا جو نائب تھا اس سے کہا کہ مجھے فلانی دوا دینا. تو اس نے کہا, شاگرد نے, کہ حکیم صاحب یہ دوائی تو آپ پاگلوں کو دیتے ہیں, آپ یہ دوائی کیوں کھا رہے ہیں؟ کہا, آج جب میں سیر کے لیے گیا تھا تو ایک پاگل نے مجھے دیکھا, آنکھ ماری اور تالی بجائی, اور ہر آدمی اپنے جنس والے کی طرف مائل ہوتا ہے, ضرور میرے اندر اس نے کوئی پاگل بن دیکھا ہے جو اس نے یہ حرکت کی ہے. حضرت والا نے کیا اس پر نصیحت فرمائی, فرمایا جس کو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے میں مزہ آتا ہو, ان کے پاس اس کا دل لگتا ہو, ان کی مجالس میں آنے میں مزہ آتا ہو, چاہے وہ کچھ کمزور بھی کیوں نہ ہو, لیکن یقین رکھنا انشاءاللہ ایک دن وہ اللہ والا بن جائے گا. ایک شاعر نے کیا خوب کہا, محب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی منہم, کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں لیکن نیک ہوں نہیں, ان جیسا نہیں ہوں, اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان جیسا بنا دے گا. آنا دلیل ہے کہ اللہ والوں کی محبت ہمارے دل میں ہے. ورنہ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کیوں میڈیا کی دنیا چھوڑ کر, فلموں کو چھوڑ کر, گانوں کو چھوڑ کر, دنیا کے مزوں کو, ناجائز اور حرام مزوں کو چھوڑ کر کیوں اللہ والوں کی مجلس میں آتے ہیں, کیوں نیک صحبت میں بیٹھتے ہیں, کیا وہاں پیسے ملتے ہیں, وہاں کوئی زمینیں ملتی ہیں, وہاں کوئی جائیدادیں مل رہی ہیں, کیا کھانے کو ملتا ہے, کیا گھر پہ کھانے کو نہیں ہے؟ نہیں, آنا دلیل ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, تبھی تو ہم وہاں آتے ہیں. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں اتنے عرصے سے آ رہا ہوں اور مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے, میں اتنے عرصے سے آ رہا ہوں مجھ سے داڑھی نہیں رکھی جا رہی, میں اتنے عرصے سے آ رہا ہوں مجھ سے فلمیں نہیں چھوٹ رہی, حرام شادیاں جن میں گناہ ہو رہے ہیں وہاں میں شریک ہو رہا ہوں. آنا دلیل ہے کہ دل میں محبت ہے, دل میں محبت ہے اللہ تعالیٰ کی, اس لیے تو ہم آ رہے ہیں. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے, آتے رہیں آتے رہیں, وہ کھولے یا نہ کھولے در اس پہ ہو تیری کیوں نظر, تو بس اپنا کام کر, یعنی صدا لگائے جا, صدا لگائے جا, اللہ تعالیٰ سے مانتا رہے کہ اے اللہ مجھ پہ کرم فرما دیجئے, اے اللہ میں میری بگڑی بنا دیجئے, اے اللہ میری گناہوں سے اس طرح حفاظت فرما جس طرح ماں اپنے چھوٹے بچے کی حفاظت کرتی ہے, کہ چھوٹے بچے کو مٹی نہیں کھانے دیتی. حضرت والا نے فرمایا اگر بچہ باہر سے آتا ہے تو اس کی تلاشی لیتی ہے کہیں جیب میں مٹی تو نہیں, دوست آتے ہیں تو ان کو دیکھتی ہے وہاں کہ اس کے پاس ان کے پاس مٹی تو نہیں ہے کہ میرے بچے کو مٹی کھلا دیں. تو فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ میری گناہوں سے حفاظت فرما دیجیے, اگر میں چاہوں بھی گناہ کرنا بھی چاہوں تو اے اللہ ایسا اپنا خوف ڈال دیجئے, ایسی اپنی محبت ڈال دیجئے کہ میں پھر بھی گناہ نہ کروں, بلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آتے ہیں, بلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آتے ہیں. اللہ والوں کی صحبت آتے رہیں آتے رہیں آتے رہیں, ایک دن انشاءاللہ کام بن جائے گا, ایک دن کام بن جائے گا, مایوس نہ ہو. ہر شخص میں الگ الگ طاقت ہوتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں پہلے ہی بیان, ابھی چند دن پہلے ہی والد صاحب بتلا رہے تھے کہ دوسرے شہر میں کچھ ہی بیان سنے, فلمیں چھوڑ دی, گانے سب چھوڑ دیے, داڑھی کا ارادہ کر لیا, سب نیکیاں شروع کر دی. فرمایا حضرت والد صاحب فرمایا میرا دل کر رہا ہے میں اس کو دیکھوں تو صحیح, یہ ہے کون؟ پہلے ہی بیان میں الحمدللہ ایسی کیفیت. لیکن کچھ ہے آنا دل, کئی کئی دن ہو گئے, سال ہو گئے لیکن عمل نہیں ہو رہا. لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک شخص نے حضرت حکیم الامت تھانوی سے عرض کیا کہ حضرت بڑا ڈر لگا رہتا ہے, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, آپ کے پاس آتا ہوں وہی گناہ ہو رہے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گھبرانا مت, کاملین میں نہ صحیح تو تائبین میں انشاءاللہ ضرور اٹھائے جاؤ گے. کاملین اللہ والے, یعنی اگر اللہ والے نہیں بھی بن سکے تو ان مجالس میں آنے کا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توبہ کی حالت میں انشاءاللہ اٹھائیں گے. اور یہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو اس سلسلے میں جڑ جاتا ہے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اچھی حالت دے دیتے ہیں, مرنے سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ اچھی حالت دے دیتے ہیں. اس لیے یہ صحبتیں بڑے کام کی ہیں. بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے. حضرت والد صاحب نے ایک واقعہ سنایا, غالب حضرت والا سے ہی سنا ہوگا, کہ ایک آدمی تھا کفن چور. جیسے ہی کسی کا انتقال ہوا وہاں, اب جو جس کا کام ہی ہے اس کو کیا ڈر لگے گا, ہمارے جیسے سوچتے ہوئے حالت خراب ہو جائے. جیسے ہی کسی کا انتقال ہوتا, رات کو قبرستان پہنچتا, قبر کو کھولتا تھا اور کفن لے لیتا تھا. یہ اس کا ایک اللہ والے اس محلے علاقے میں رہتے تھے, اس کفن چور کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تمہاری یہ عادت ہے, اس زمانے میں 5 روپے اس کفن چور کو دیے, کہا یہ رکھو, دیکھو مجھے مرنے کے بعد بے آبرو مت کرنا, میرا سطر مت کھولنا. کہا حضرت آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ اتنے بڑے اللہ والے ہیں, میری کیا مجال کہ میں یہ کام کروں. اللہ والے نے کہا نہیں تم یہ پیسے لو, آخر دے دیے, لیکن اس نے وعدہ کیا کہ حضرت میں نہیں کروں گا. اللہ والے کا انتقال ہو گیا, کچھ وقت تو اپنے کو روکا رہا لیکن عادت بری بلا پہنچ گیا. قبر کھولی, کفن میں جیسے ہی ہاتھ مارا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کرامت دے دی, ان اللہ والے نے ہاتھ پکڑ لیا اس کا, انتقال ہو چکا تھا. کرامت اللہ تعالیٰ نے دے دی, کرامت اختیار میں نہیں ہوتی. تو اسی حالت میں دل پھٹ گیا, وہیں انتقال ہو گیا. صبح جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ ہے, بس افسوس کرتے ہوئے دفن کر دیا اس کو بھی. کسی نے اسے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا, کہا معاملہ اتنا بڑا گناہ کرتا تھا, دوزخ کا فیصلہ ہونے والا تھا, تو یہ اللہ والے نے کہا کہ اے اللہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے, آپ اس کی میرے ہاتھ کی لاش رکھ لیجئے, اس کی بخشش فرما دیجئے. کہا اللہ نے میری بخشش کا فیصلہ کر دیا. اس لیے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر 100 دلائل ان کے پاس تھے کہ اللہ اکیلے ہیں, ان کا کوئی شریک نہیں. 100 دلائل انہوں نے اس پر لکھے ہوئے تھے اپنے پاس. کسی اللہ والے کے پاس گئے تھے کچھ وقت کے لیے, بس جب انتقال کا وقت قریب آیا تو شیطان آ گیا. بڑا وقت نازک وقت ہوتا ہے. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بوڑھی عورت نے کہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ کی داڑھی زیادہ بہتر ہے یا میرے بکرے کی داڑھی زیادہ بہتر ہے, یا کسی اور اللہ والے کا معاملہ تھا. تو جب ان کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو کہا کہ مجھے اس کے گھر کے پاس سے گزارنا. اللہ نے کرامت دے دی, انتقال کہا کہ داڑھی پکڑ کر کہا کہ میری داڑھی تیرے بکرے سے زیادہ اچھی ہے. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کا جو واقعہ بتانے لگا تھا وہ یہ تھا کہ کسی نے تعریفیں بڑی کی کہ آپ اتنے بڑے اللہ والے, بڑے پیر صاحب, فلاں فلاں فلاں. تو کہا کہ ایمان چوں سلامت بلب گورے برم, احسن تو بری چستی و چالاکی ماں, کہ اے بڑھیا تو میری کیا تعریف کرتی ہے کہ میں اتنا بڑا بزرگ وغیرہ. یہ تب پتا چلے گا جب عبد القادر جیلانی ایمان کو قبر میں سلامتی کے ساتھ لے کر جائیں, تب پتا چلے گا کہ کیا قبول ہے کیا قبول نہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آتے رہیں, مایوس نہ ہو کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے, آتے رہیں. ہماری جو ماں بہنیں بیٹی ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ آتی رہیں, یہ فکر نہ کریں کہ دوسری عورتیں جو بعد میں آئیں مجھ سے آگے بڑھ گئیں. فکر تو کرنی ہے کہ میں اتنے عرصے سے آ رہا ہوں یا آ رہی ہوں اور میں تقویٰ کی راہ پہ نہیں چل سک رہا, وہ بعد میں آئے اور وہ آگے بڑھ گئے, یہ تو صحیح ہے. لیکن مایوس ہو جانا کہ میرے بعد جو اتنے لوگ آئے وہ آگے بڑھ گئے, میں آگے نہیں بڑھ رہا, چلو چھوڑو, آنا ہی چھوڑ دو, نہیں. کونو ما صادقین, سچوں کے ساتھ رہو, اللہ والا نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ رہو, انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ والا بنا دیں گے. یہ جو نظریں پڑی ہوئی ہیں اللہ والوں کی, یہ اللہ تعالی ضائع نہیں فرماتے. اس کتاب میں آپ دیکھیں گے بار بار حضرت والا نے ایک شعر پڑھا ہے کہ چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں, یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. تو فرمایا کہ دیکھو ہمارے پاس کوئی مل یا فیکٹری, میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا منع نہیں, کسب حلال کا حکم ہے, حوث سے حلال کا حکم نہیں. کسب حلال تو یہ حلال کما رہا ہے, اللہ نے ایک فیکٹری دے دی, دو دے دیا, جتنا بھی دے دیا, ساتھ ساتھ اللہ والوں کی صحبت میں بھی آ رہا ہے, دین پر خرچہ بھی ہو رہا ہے, دینی محنتیں بھی ہو رہی ہیں, لوگوں کو دین کی کتابیں دے رہا ہے, تقسیم کر رہا ہے, بیانات میں لے کر آ رہا ہے. یہ اور حوث سے حلال کیا ہے, کما تو حلال ہی رہا ہے, علماء سے پوچھ کر ان کے دائرے میں, جو شریعت کا جو دائرہ ہے اس کے اندر رہ کر ہر اعتبار سے امانت کے ساتھ, سود رشوت سے بچتے ہوئے, تمام چیزوں سے بچتے ہوئے حلال کما رہا ہے. لیکن اس نے حلال کی حوث لگا رکھی ہے کہ تقویٰ کی فکر نہیں, اللہ والوں کی صحبت میں آنے کی فکر نہیں, نمازوں کی فکر نہیں, بس کمانا ہے کمانا ہے کمانا ہے, یہ حکم نہیں ہے, یہ حکم نہیں. حلال کماؤ جتنا اللہ دے دے جتنا. اور اصل فکر یہ رکھنی ہے کہ مجھے مر کے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. حضرت والا نے کیا آسان مثال دی, حضرت والے صاحب بار بار یہ مثال دیتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ تھے, اللہ کے نبی تھے, حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے, اللہ کے نبی تھے, پھر جو صحابہ جو گزرے ہیں کتنے کتنے صحابہ ایسے ہیں جو مالدار تھے, حضرت عثمان غنی, لقب ہی غنی پڑ گیا. جب نبوت اور بادشاہت جمع ہو سکتی ہے, جب صحابیت اور دولت جمع ہو سکتی ہے, تو ولایت اور دولت کیوں جمع نہیں ہو سکتی؟ ہاں اللہ والا وہ ہے جو دنیا کا ہونا گناہ نہیں, اس کا استعمال اگر غلط ہے یہ گناہ ہے. تو دولت اگر ہے مال ہے, فرمایا کہ ایک آدمی ہے 1000 گز کے بنگلے میں رہتا ہے, اس سے بڑا گھر اللہ نے دیا ہے لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرتا ہے, یہ اللہ والا ہے. ایک آدمی جھونپڑے میں رہتا ہے, فقر و فاقے ہو رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے, یہ دنیا دار ہے. دنیا نام ہے اللہ تعالیٰ سے غفلت کا. بس جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہے وہ ہے دنیا دار, اور جو اللہ تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیے ہوئے ہیں, اب اگر اس کے پاس مال ہے, کاروبار ہے, تجارت ہے, کوئی معنی نہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, فقہ حنفی کے امام, کتنے مالدار تھے, آج کے حساب سے کروڑوں اربوں روپے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے, کپڑوں کے تاجر تھے, ساتھ ساتھ دین کا کام چل رہا ہے, خود دین میں لگے ہوئے ہیں, اپنے ملازموں سے کام کروا رہے ہیں, خود دین میں لگے ہوئے ہیں. ابھی کل ہی میں کتاب میں پرسوں پڑھ رہا تھا, حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غالباً میں 29 سال, میرے ابھی ذہن میں آ رہا ہے کہ 29 سال مسلسل میں نے فجر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پڑھی کہ کہیں وہ درس دیں اور مجھ سے کوئی مسئلہ رہ نہ جائے. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کیا ان کی طلب تھی؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے مالدار تھے, لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے دین کا ان سے کام لیا؟ کیسا کام اللہ تعالیٰ ان سے لیا کہ احادیث میں جو مشکل مشکل مسائل تھے حضور کے اقوال میں, صحابہ کے اقوال میں, ہمارے سامنے آسان کر کے ہمارے سامنے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کر دیا. کیا ان کی زندگی تھی؟ تاجر تھے. میں نے ابھی عرض کیا کہ اس آج کے زمانے کے حساب سے کروڑوں اربوں روپے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے. 40 علماء کی کمیٹی بنائی ہوئی تھی جو مسائل لکھتے رہتے تھے, ان کا وظیفہ خرچہ سب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے تھا. تجارت منع نہیں ہے, خوب تجارت کی, خوب دین پر لٹایا امام صاحب نے. اب اس سے بڑی مثال یہ صحابہ, انبیاء کی مثال, صحابہ کی مثال, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو تابعی تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. 6-8 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے ان کی ملاقات تھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اب اس سے بڑی ہمیں اور مثالیں کیا چاہیے؟ تو معلوم ہوا کہ مالداری منع نہیں, دنیا منع نہیں, اللہ تعالیٰ سے غفلت منع ہے, گناہ منع ہے. دنیا دار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے, وہ دنیا دار نہیں جس کے پاس مال تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو خوش کیا ہوا ہے, یہ دنیا دار نہیں. مال ہے, زکات دے گا, صدقات دے گا, کتابیں چھپوائے گا, قرآن پاک چھپوائے گا, مساجد میں پیسے لگائے گا, مدارس میں پیسے لگائے گا, خانقاہوں میں پیسے لگائے گا, مختلف انداز سے صدقہ جاریہ میں لگائے, پیسے لگاتا رہے گا, قیامت کے دن کیا اجر ملے گا انشاءاللہ. تو دیکھو ہمارے پاس, لیکن یہ سمجھنا کہ اگر میرے پاس فیکٹری ہے, دولت ہے, تو میں قیمتی آدمی ہوں, میں کچھ ہوں, جس کے پاس نہیں وہ کچھ نہیں. نہیں, اصل چیز اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, اصل چیز اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے, اصل چیز یہ دین کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنا دین کا کام لے لیں. کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو فاسق فاجر سے دین کا کام لے سکتے ہیں, جس کی مثال دی تھی حجاج بن یوسف کی, کہ جس نے لاکھوں لوگوں کو شہید کیا, جس میں صحابہ بھی شامل تھے, تابعین بھی شامل تھے. اور دعائے انس جب حضرت والد صاحب نے اس کی تشریح سنائی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں بلایا تھا حجاج بن یوسف نے شہید کرنے کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے دعائے انس کی برکت سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا دیا. اب اندازہ کیجئے اتنا ظالم شخص جو صحابہ کو نہیں, صحابہ کا خون بہانے میں دیر نہیں لگاتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کام کیا لیا کہ قرآن پاک کے اعراب اس سے لگوا دیے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کس کی کون سی ادا پسند آئے, اسی لیے کس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, جس کو چاہیں بخشیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے. رحمت حق بہانہ بھی جو اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے. تو فضل والا فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مل یا فیکٹری نہیں ہے, لیکن الحمدللہ میں کبھی کسی فیکٹری والے پر لالچ کی نظر نہیں ڈالتا. جب خدا مجھے اپنی یاد میں مست کرتا ہے تو ساری دنیا کے بادشاہوں کو اور چاند و سورج کو خاطر میں نہیں لاتا ہوں. دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری, دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری, ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. ذرہ درد و غم تیرا, اس بات کا غم کہ کس بات سے اللہ راضی ہوتے ہیں, کس بات سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, اس کا جو ذرہ ہے وہ دونوں جہاں سے کم نہیں. جب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو فالج ہوا, مجالس میں حضرت والا کے اشعار پڑھے جاتے تھے, تو ایک دفعہ حضرت والا نے فرمایا میرے جو اشعار ہیں انہوں نے میرا راز فاش کر دیا. لیکن دامن فقر میں میرے پنہائی, ہر کوئی چھوڑی یہ شعر کہہ سکتا ہے. جس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت ہو, جس کی ایسی کیفیت ہو, وہی یہ شعر کہہ سکتا ہے. دامن فقر میں میرے پنہائے تاج قیصری, ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. اللہ کی محبت کا ایک ذرہ بھی اگر عطا ہو جائے تو دونوں جہاں سے اس کی قیمت زیادہ ہے. سورج و چاند کیا بیچتے ہیں؟ سورج و چاند تو اللہ کے بھکھاری ہیں. لہذا جس کے دل میں خود اللہ ہوگا اس کے دل کا کیا عالم ہوگا؟ بھیک منگوں پر رشک کرتے ہو, بادشاہوں کے تخت و تاج پر لالچ کی نگاہ ڈالتے ہو. لہذا یہ دعا کرو, اب یہ ہے اصل زندگی. لہذا یہ دعا کرو کہ ہماری کوئی سانس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں نہ گزرے. اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں. جس بندے کی کوئی سانس اللہ کی مرضی پر فدا ہو جائے اور خدا تعالیٰ اس سے خوش ہو, ساری کائنات میں اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. کیونکہ اس کے ساتھ رضائے الہی مثبت ہے. بندہ مثبت رضائے الہی, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں. میرا ایک اور شعر یاد آیا, وہ لمحہ حیات جو تجھ پر فدا ہوا, وہ لمحہ حیات جو تجھ پر فدا ہوا, اس حاصل حیات پر اختر فدا ہوا. وہ لمحہ حیات جو تجھ پر فدا ہوا, اس حاصل حیات پر اختر فدا ہوا. یعنی میں اپنی زندگی کی اس سانس پر عاشق ہوں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ان کی یاد میں لگ جائے, باقی سب فانی ہیں. یہاں تک کل پڑھا تھا تو دل میں آیا دوبارہ پڑھ لیتا ہوں اس مضمون کو. جس دن کفن لپیٹ کر قبر میں اتریں گے تب پتا چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہے. جس دن کفن لپیٹ کر قبر میں اتریں گے تب پتا چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہے. حضرت والا نے ایک دفعہ فرمایا, یہ گاڑی بنگلہ جتنی زمین ہے, جائیداد ہیں, جتنی یہ چیزیں ہیں حلال ذریعے سے حاصل ہیں, گناہ نہیں, ابھی جیسے پورا عرض کیا, لیکن یہ مقاصد زندگی نہیں ہے. زندگی کا مقصد نہیں ہے, وسائل زندگی ہیں, دنیا گزارنے کا ذریعہ ہے. اگر یہی مقصد ہوتا تو جب میرا ہمارا انتقال ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل کے ساتھ حضرت جبرائیل کو بھی بھیجتے کہ اس شخص نے بڑی محنت سے بنگلہ بنایا, بڑی محنت سے اس نے فیکٹری لگائی, کہاں سے شروع ہوا تھا کہاں تک پہنچ گیا, بڑی محنت سے گاڑی خریدی, یہ بھی ساتھ لے کر آؤ. لیکن جیسے ہی انتقال ہوا نام ختم ہو گیا, میت نام پڑ گیا, میت اس کا نام پڑ گیا کہ میت کو لے جائیں. کوئی یہ نہیں کہتا ابا کو لے جاؤ, میت کو لے جاؤ. کون ہے میت لیٹی ہوئی ہے؟ اس پر ایک بات یاد آئی کہ ہمارے جو اردو ہم بولتے ہیں لیکن بعض جملے ایسے خطرناک ہوتے ہیں کہ اس کا میں مطلب ہی نہیں پتا ہوتا. ایک جگہ کسی کا انتقال ہوا, کوئی آپ دیکھا کہ میت, تو اب اردو بولنے کا بہت شوق, تو کہنے لگے یہ متوفی, کہنے لگے متوفی کون ہے, بتا دیجیے, کہنے لگے کہ متوفی کون ہے. تو وہ صاحب اس سے بڑے اردو دان تھے واقعی حقیقت میں, تو ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اللہ. تو کہا کیا بات کر رہے ہو؟ کہا جو آپ نے سوال کیا وہی جواب دے رہا ہوں. اگر آپ پوچھتے کہ متوفا کون ہے تو میں بتاتا فلاں آدمی ہے. وفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے, متوفی اب اندازہ نہیں, بس جو منہ میں آیا کہہ دیتے ہیں. جی آب زمزم کا پانی پئیں گے؟ آب زمزم کا پانی, بھائی آپ آ گیا شب قدر کی رات. شب قدر, شب کا ویسے ہی معنی رات ہے. خیر جو بیان کرتا ہے اس سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. آب زمزم کا پانی, شب قدر کی رات, یہ چونکہ زبان پہ مشہور ہو گئے. تو جب انتقال ہوگا جتنا مال ہے دولت ہے ساری دنیا کا بھی اگر بادشاہ ہو جائے تب بھی اس کے ساتھ صرف کفن جائے گا. حضرت والا رحمت, حضرت والد صاحب سے میں نے ایک شعر سنا کہ کیا کرنے کو آئے تھے کیا کر چلے, کیا کرنے کو آئے تھے کیا کر چلے, تہمتیں چند سر اپنے دھر چلے. وہاں سے تو پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں, کپڑا تک نہیں ہوتا, کوئی چیز نہیں ہوتی. وہاں سے تو پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں. یہاں سے سمجھانے کو لے دفتر چلے, یہاں سے سمجھانے کو لے دفتر چلے. اب ساتھ میں کیا ہوگا؟ صرف نامہ اعمال, صرف نامہ اعمال. اور وہ نامہ اعمال کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وبوز کتاب, جب یہ نامہ اعمال کا وقت آئے گا فطر المجرمین مشفقین مما فی, جو مجرم ہیں, گناہگار ہیں, فاسق ہیں, وہ کانپرے ہوں گے کہ اس میں کیا کیا چیز موجود ہے. وہ یقولون, اور وہ کہیں گے یا وی لتنا, ہائے ہماری کمبختی, مالی حاضر کتاب, یہ نامہ اعمال کے بارے میں, اس کتاب, اس نامہ اعمال کو کیا ہوا ہے؟ لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها, نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی, ہر چیز نامہ اعمال میں موجود. حضرت مفتی امجد صاحب نے اس کی مثال دی کہ پڑھائی کر رہا ہے, پڑھائی کر رہا ہے, ساتھ میں سوچا چلو ایک سیکنڈ کے لیے کچھ, پانچ سیکنڈ کے لیے کچھ خراب چیز دیکھ لوں, کچھ ویڈیو دیکھ لوں. وہ پانچ سیکنڈ کے لیے وہاں پر گیا, وہ پانچ سیکنڈ کا گناہ بھی لکھا ہوا ہے. پانچ سیکنڈ تو دور کی بات ہے, ایک سیکنڈ کا گناہ بھی وہاں موجود ہے. یا ویلتنا, ہائے میری کمبختی, مالی حاضر کتاب, اس کتاب کو کیا ہوا ہے؟ دنیا کا بڑا سے بڑا کمپیوٹر آ جائے, کوئی فیڈنگ اس میں رہ سکتی ہے, لیکن یہ کیسا نامہ اعمال ہے؟ لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها, نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی, ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. وہاں سے تو پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں, یہاں سے سمجھانے کو لے دفتر چلے. اب دفتر یعنی کاپی کہتے ہیں, کاپی کتاب کو دفتر کہتے ہیں. یہاں سے سمجھانے کو لے دفتر چل رہے ہیں, اعمال نامے, چاہے نیکیوں کے ہیں چاہے گناہ کے ہیں, سب موجود ہیں. اب افسوس ہو, اب کیا چیز وہاں کام آئے گی؟ وہاں کام آئے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اتباع وہاں کام آئے گی. لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں, ہم نے حدیثوں میں سن لیا, پڑھ لیا, چاہے خود عالم بھی ہو, میں نے تو پڑھ لیا ہے کہ یہ پہلا سوال ہوگا مر ربو کا, تمہارا رب کون ہے؟ مجھے تو پتا ہے اللہ ہے. دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے؟ مجھے پتا ہے اسلام ہے. میری عمر 60 سال 80 سال 30 سال جتنی بھی عمر ہے, ساری زندگی تو میں یہی کہتا ہوں اور پڑھتا ہوں سنتا ہوں, ہر ایک کو بتاتا ہوں میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے. من حاضر رجل, یہ شخص کون ہے؟ ارے مولانا ہمیں پتا ہے نا کہ حضور کے بارے میں سوال ہونا ہے, ہم بتا دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں, یہ جواب اس وقت وہی جواب دے سکے گا جس نے یہ زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزاری, جس نے زندگی اسلام کے طریقوں کے مطابق گزاری. آج تو ہمیں بحث کے لیے بس کوئی موضوع چاہیے, آتا واتا کچھ نہیں ہے, اسلام کے لیے بحث کرنا شروع کر دیں گے کہ میری عقل میں اس طرح آتا ہے, میرا ذہن یہ کہتا ہے, میری نالج یہ کہتی ہے. من حاضر رجل, یہ شخص کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب وہی دے سکے گا جس نے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری. اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. ایک خاتون عالمہ بن رہی تھی, پوزیشن آتی تھی ہر سال, ہمارے گھر والوں نے واقعہ سنایا تھا, ہر سال پوزیشن آتی تھی. وفاق کا امتحان, جو بورڈ کا امتحان ہوتا ہے, وہ امتحان آیا, سب چیزیں یاد, لیکن جواب ذہن میں نہیں آ رہا. کیا جواب لکھنا ہے ذہن میں نہیں آ رہا, اور ایسا ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے, ہوا ہو, ہر ایک نے زندگی گزاری ہے, یاد کیا ہوا یاد آ ہی نہیں رہا. اب سر پکڑ کے بیٹھ گئی, وہ یاد ہی نہیں آ رہا. بڑی کوشش, جو وہاں پر استانیہ تھی, کہ ہم تو آپ کی کوئی اسکول تو نہیں, یونیورسٹی تو نہیں, ہم آپ کی مدد کریں, بس جو ہے اللہ سے مانگے. 2-2.5 گھنٹے وہ خاتون وہاں بیٹھی رہی, لیکن جواب ذہن میں نہیں آئے. آخر بے بس اور مجبور ہو کے پرچہ جمع کرایا, وہاں سے چلے گئی. تھوڑی دیر میں سب جوابات یاد آ گئے. اب وہ منتیں کر رہی ہے, لیکن ہمارا اصول ہی نہیں, ہم بے بس ہیں, ہم مجبور ہیں, ہم آپ کو پرچہ نہیں دے سکتی. کہاں گئی وہ تیاریاں؟ اللہ تعالیٰ میرے چچا ڈاکٹر شفقت صاحب دامت برکاتہ ہوں, ہمارے پیارے حضرت والا کے خلیفہ, وہ فرماتے ہیں کہ 2 دفعہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑے گی. ویسے تو ہر وقت ضرورت پڑے گی, لیکن 2 خاص موقعوں پر. پہلا قبر میں, کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیں, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیں. دوسرا حوض کوثر پر, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں پہچان لیں. نازک مذاق نہیں ہے یہ باتیں. حدیث شریف میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئیں گے, کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے. پیارے نبی, مفہوم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیش کرنے والے ہوں گے. فرشتے کہیں گے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مت پیش کیجئے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں زیادتیاں کی تھی. کیا مطلب؟ بدعات پہ چلے تھے, دین میں اضافے کیے تھے. یہ سویم, یہ برسیاں, یہ بدعات, یہ ربیع الاول آ رہا ہے اس کی بدعات, یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ دین میں اضافے. اب ضرورت پڑی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں پہچان لیں. تو یہ زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزارنا, قرآن حدیث کے مطابق گزارنا, سورۃ الملک, کتنے آسان آسان وظیفے ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں, کتنے آسان آسان. سورۃ الملک 3 پیج کی سورت ہے, جو حافظ ہیں ان کو تو 3 منٹ بھی شاید نہیں لگیں گے پڑھنے میں, جو غیر حافظ ہیں زیادہ زیادہ 5 منٹ 6 منٹ, وہ بھی شروع میں, بعد میں عادت ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ الملک رات کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ قبر میں اس کی حفاظت فرمائیں گے. کتنا آسان ہے, کتنا آسان ہے سورۃ الملک, کتنے آسان آسان طریقے بتا دیے اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. دجال کا فتنہ کیسا درس قرآن میں مضمون تفصیلی گزرا ہے, کتنا خطرناک فتنہ, اور آسان حل, ہر وقت ڈر دجال نہ آ جائے ٹھیک ہے, لیکن اس کا حل بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ سورۃ الکہف کی تلاوت جمعے کے دن جمعرات, جو ہم جس کو کل کہتے ہیں جمعرات, مغرب کی اذان ہوئی جمعہ شروع ہو گیا. ہمارے یہاں تو جمعرات ہی کہا جاتا ہے, لیکن شرعی اعتبار سے جیسے ہی جمعرات کو مغرب کی اذان ہوئی جمعے کا دن شروع ہو گیا. اب 24 گھنٹے ہیں اور غالباً 11 یا 12 رکوع کی صورت ہے. 24 گھنٹوں میں آج موبائلوں میں قرآن موجود ہے, پڑھ لیا, نہیں پڑھا جا رہا. اور آسان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ شروع کی 10 آیت ہے اور آخر کے رکوع, یہ پڑھ لیا کام بن جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. ہر چیز جس کا جو بتایا اس کا حل بھی بتا دیا, جس بات کا ڈرایا اس کا حل بھی بتا دیا. قبر کی وعیدیں ہیں ٹھیک ہے, لیکن حل بھی تو بتا دیا. اتنا آسان ہے, کتنا آسان ہے سورۃ الملک پڑھنا. تو یہ قیامت کے قبر میں کام آئیں گے یہ چیزیں قبر میں آئیں گی کہ ہماری وجہ سے ہم نے جس کو دین پر چلایا, کسی کو بار بار نصیحتیں کی, نماز پڑھنا شروع کر دی کہ اے اللہ میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی نہیں تھی, یہ اتنی نمازیں کہاں سے آ گئی؟ یہ تو نے جس کو نصیحت کی تھی, یہ اس نے نمازیں پڑھی, اس نے دوسرے کو نصیحت کی, اس نے تیسرے کو نصیحت کی, یہ تیرا صدقہ جاری ہے. کتنا آسان کام بن گیا ان شاء اللہ تعالی. تو جب خدا مجھے اپنی یاد میں جس دن کفن لپیٹ کر قبر میں اتریں گے تب پتا چلے گا ہمارے ساتھ کیا ہے. دنیا میں تو بڑا اپنے آپ کو مالدار کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی عقل مند نہیں, مجھ سے زیادہ کوئی ہوشیار نہیں, میں اتنا کاروبار میں مجھے ترقی کی, اتنا کروڑوں کی میری جائیداد ہے, کروڑوں کی گاڑیاں ہیں, موبائل نے لاکھوں روپے کے, یہ موبائل فون, یہ گھر وغیرہ وغیرہ, اتنے بنگلے ہیں, سب کچھ ہے. لیکن کفن قبر میں جب جائے گا تب پتا چلے گا میرے ساتھ کیا ہے. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ مجھے وقت بہت مختصر ہے, مجھے بہت مختصر سی نصیحت فرما دیجئے. کیا عجیب نصیحت فرمائی. فرمایا دوست دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے, آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. دونوں کا بیلنس نکال لو, جہاں زیادہ رہنا ہے وہاں کے لیے زیادہ محنت کر لو. دنیا میں کتنا رہنا ہے, 30 50 60 80 90 100 130, کتنے سال؟ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ ایک روایت کے مطابق 950, ایک روایت کے مطابق 1000 سال. تفسیر معرف القرآن میں لکھا ہے 20ویں سپارے کی تفسیر میں, جب انتقال ہوا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بڑی عمر عطا فرمائی ہے, بتائیے دنیا کی مثال کیسی ہے, دنیا کی مثال کیسی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص ایک گھر میں داخل ہوا اور دوسرے گیٹ سے نکل گیا. یہ اتنا وقفہ کے لیے ہم ساری زندگی لگا دیتے ہیں, اور وہاں کے لیے خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ جہاں رہنا ہے اس کے لیے میں نے کتنی تیاری کی ہے. دنیا کے لیے ہم اتنی تیاری کرتے ہیں کہ اتنا میں کماؤں, اتنا کماؤں, منع نہیں, شرعی حدود میں رہتے ہوئے اتنا کماؤں, اتنا کماؤں کہ میرے لیے, میرے بیٹوں کے لیے, میرے پوتوں کے لیے, پڑ پوتوں کے لیے بس کافی ہو جائے اتنی دولت, اتنا میں کما لوں. لیکن انہی بیٹوں کے لیے کہتے ہیں میں مر جاؤں گا میرے بیٹے کا کیا ہوگا, ارے جب میرا بیٹا مرے گا تو اس کا آخرت میں اس کا کیا ہوگا, اس کی ہمیں فکر ہے؟ نہیں, اس کی فکر نہیں. وہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں, کوئی نہ کوئی بہانہ ہو جائے گا. ہم نے فکر کی جس دنیا سے ہمیشہ کو جانا پھر کبھی لوٹ کے نہ آنا, ایسی دنیا سے کیا دل لگانا. اسی کتاب میں یہ شعر بھی آئے گا, جس دنیا سے ہمیشہ کو جانا پھر کبھی لوٹ کر نہ آنا, ایسی دنیا سے کیا دل لگانا. تو میرے دوستوں ساتھیوں, جس جہاں میں چند کتنا رہنا ہے یہ بھی پتا نہیں ہے. ابھی یہ پتا نہیں کہ 9:24 ہو رہے ہیں, 9:25 میں میں زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا, اس ایک منٹ کے لیے میں کتنی محنت کر رہا ہوں, کتنی فکر ہو رہی ہے, لیکن آخرت کے لیے کوئی فکر نہیں. دوبارہ عرض کرتا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی ابھی ایسا ہو جو بعد میں آیا ہو, منع نہیں, لیکن پہلے آخرت کی فکر کرنی ہے. دنیا اللہ تعالیٰ وہاں سے دیں گے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ پر فدا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو بھوکا پیاسا رکھے. اگر ہمارا کوئی نوکر ہر وقت ہماری دوائیوں کی فکر, پانی کی فکر, کھانے کی فکر, حالات کا فکر کہ کہیں حادثہ نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ, اتنی فکر رکھے, اور ہمارا وہ ملازم ہمارے ساتھ ہو, تو کیا ہم اس کو بھوکا رکھیں گے؟ نہیں, ہم اس کے سردی گرمی کے کپڑوں کا خیال نہیں رکھیں گے, اپنے حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکے گا اس کی فکر کریں گے. تو جو اللہ تعالیٰ کے دین پر چلے اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں, آخرت کی فکر رکھنی ہے. دنیا اللہ تعالیٰ خود ہی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو فرمایا جس دن کفن لپیٹ کر قبر میں اتریں گے تب پتا چلے گا ہمارے سے. ایسا پیارا جملہ ہے, بار بار اسی کو تکرار کرتے رہیں تو اس جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تب پتا چلے گا ہمارے ساتھ کیا ہے. وہ جو گاڑیاں تھیں, وہ جو مرسیڈیز گاڑیاں, بی ایم ڈبلیو, بڑی بڑی گاڑیاں, جن کروڑوں روپے کی گاڑیاں, دولت وغیرہ, سب چیزیں ہیں, آخرت کے لیے بھی کچھ ہے؟ آخرت کے لیے بھی کچھ ہے؟ کچھ جواب دینے کے لیے کچھ ہے؟ نمازیں ہیں, روزے ہیں, زکات ہے. زکات تو سالوں کے سال گزر گئے, زکات ہی نہیں دے رہے. حج فرض ہے, حج کر لو بھائی, حج فرض ہے. اگر میں حج پہ جاؤں گا تو میرا کاروبار کون دیکھے گا, میری دکان کون دیکھے گا, میری فیکٹری کون دیکھے گا؟ حج پہ نہیں جانا. عمرہ فرض نہیں, ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے دیا ہے عمرے, نہیں, کاروبار کون دیکھے گا, دکان کون دیکھے گا, مجھے بیان کر وہ کون, نہیں, فکر نہیں. اللہ تعالیٰ کا گھر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ, فکر نہیں. دنیا کا کام چلتا رہے گا. حضرت والد صاحب احمد برکاتہم سے میں نے ایک دن عرض کیا کہ میں لانڈی سے آتا ہوں, روزانہ آنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے, تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی ڈرائیونگ ہوتی ہے, پھر فوراً آنے کی ہمت نہیں ہوتی. کیا عجیب بات فرمائی وہ بات جس دن حضرت والد صاحب نے فرمائی, تقریباً اب روزانہ آنا ہوتا ہے, چاہے کوئی تھوڑی دیر کے لیے ہو. فرمایا بیٹا یہ سمجھو کہ میں ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں, میں ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں. ایک دن بارش آئی تھی, 6 دفتر سے نکلے تھے, 2 گھر پہنچے تھے, ٹریفک ہے نا, کچھ کر سکتے ہیں؟ سمجھ لو میں ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں, بس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں, بیان میں آ جاؤ بس. کتنا آسان معاملہ ہے. تو اگر میرے بعد کاروبار کیسے چلے گا, میرے بعد بیان کیسے ہوگا, ہر جس کا جو شعبہ ہو, یہ سمجھیں کہ اگر میرا اگر انتقال ہو گیا تو میری بیوی بچوں کو کون دیکھے گا؟ اللہ دیکھیں گے, وہ اللہ آج بھی دیکھیں گے, میرے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسباب پورے اختیار کرنے ہیں, یہ نہیں کہ بیوی بچے بیمار ہیں, والد صاحب بیمار ہیں, نہیں, میں نے تو عمرے پر جانا ہے, مجھے تو حج پر جانا ہے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم حج پہ جا رہے تھے, فرض حج نہیں تھا, یاد رکھیں, نفلی حج تھا, فرض حج نہیں تھا, وہ تو بہرحال کرنا ہے. تو والد صاحب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے ان دنوں میں. کہا کہ ابا میرا حج کا تھا لیکن اب میں حج پہ نہیں جا رہا. کہا بیٹا بھلے نفلی حج ہے, آپ کے دوسرے بھائی بیٹھے ہیں, آپ حج پہ چلے جائیں, مجھے خوشی ہوگی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ چلے جائیں. گئے نہیں. مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ مفتی اعظم پاکستان, بیٹا آپ حج پہ نہیں گئے؟ فرمایا ابا میرا حج تو اب آپ کے پاس ہی ہے, حج مقبول کا ثواب ملے گا, والد کو میں آپ کو چھوڑ کر کس طرح چلے جاؤں؟ ایک ہے دعا کا کرانا, ایک ہے دعا کا نکلنا. حضرت مفتی شفیع صاحب نے دعا دی, بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے حج و عمرے کرائے گا کہ دنیا والے حیران ہو جائیں گے. آج دیکھیے اب لوگ ہر سال میں 3-4 مرتبہ حضرت کی حاضری ہو رہی ہے, حضرت کی حاضری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو ہمیں دوبارہ عرض کرتا ہوں, دنیا منع نہیں, جتنا اللہ تعالیٰ حلال کمانے کی توفیق دیتے ہیں کمائیں, لیکن اصل فکر آخرت کی رکھنی ہے کہ جس دنیا سے ہمیشہ کو مجھے جانا ہے, پھر واپس نہیں آنا ہے, میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے آخرت کے لیے, جہاں مجھے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں ایک شخص ہوگا, اچانک اس کو بہترین خوشبو محسوس ہوگی, وہ کہے گا اے اللہ یہ کس بات کی خوشبو ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یہ آواز آئے گی کہ یہ اس شخص کے کروٹ بدلنے کی خوشبو ہے جس نے دنیا میں تجھ سے ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہا تھا, ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہا تھا, اس میں کروٹ بدلنے میں ایسی خوشبو ہے جو تمہیں حاصل نہیں. اسی لیے قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے تغابن فرمایا، حسرت کا دن. علماء فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جنت میں ہے، جنت الفردوس حاصل ہے، بڑے اونچے اونچے مرتبے حاصل ہیں، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے، قرآن سنا جا رہا ہے، وہاں پر کون سی حسرت ہوگی؟ فرمایا اس بات کی حسرت ہوگی کہ کاش تھوڑا سا اور کر لیتا. یہ کاش جو ہے نا حسرت، اس بات کی حسرت ہوگی کہ کاش میں تھوڑا سا اور کر لیتا مجھے اور جنت مل جاتی، کاش تھوڑا سا میں اور اللہ کو خوش کر لیتا تو مجھے اور بڑی جنت مل جاتی. یہ حسرت ہر ایک کو ہوگی. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، اے اللہ آپ کی پہچان کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوا، ہم سے کیا ہو سکتا ہے؟ سید الانبیاء معصوم، سید الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، نماز پوری ہوئی، تین دفعہ پڑھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہمارے حضرت والا نے فرمایا کہ سید الانبیاء ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نماز جیسی عبادت، کیا نعوذ باللہ حضور کا دھیان نماز میں کہیں اور گیا ہوگا؟ نماز جیسی عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرما رہے ہیں. پھر استغفار کس چیز کا تھا؟ اے اللہ آپ کی عظمت کا حق مجھ سے بھی ادا نہیں ہوا، آپ کی عظمت کا حق مجھ سے بھی ادا نہیں ہوا. اب وظیفے تو دور کی بات، ہمارے ڈاکٹر شفقت صاحب فرماتے ہیں اب نماز ختم ہوئی پہلے موبائل دیکھا جاتا ہے کہ کوئی میسج تو نہیں، کوئی فون تو نہیں آیا ہوا، سب وظیفے ختم. وہ جو وظائف تھے تین مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کر وہ ختم ہو گیا بس. تو آخرت کی فکر، آخرت کی فکر کرنی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا. تو جس دن کفن لپیٹ کر قبر میں اتریں گے تب پتا چلے گا ہمارے ساتھ کیا ہے. اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ وہی لمحات ہوں گے جو اللہ کی یاد میں گزر جائیں گے، اور ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، اور وہ ایسا باوفا مالک ہے کہ زمین کے اوپر جو ان کو یاد کرتا ہے تو زمین کے نیچے بھی خدا تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے، اسے قبر میں اکیلا نہیں چھوڑتا. اعمال صالحہ کو ایک خوبصورت فرشتے کی شکل دے دیں گے، اعمال صالحہ کو ایک خوبصورت فرشتے کی شکل دے دیں گے. یہاں تک ایک حدیث شریف میں آتا ہے جب کسی نیک آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا جنت میں ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ ٹھکانہ اب تمہارا ہے، اور اگر تم اللہ کو ناراض کرتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا دوزخ. کافر کے ساتھ بھی یہی معاملہ، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اور اگر تم اللہ کو راضی کرتے خوش کرتے ایمان لے آتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہے. تو فرشتے، اب جیسے ہی موت سے لوگ ڈرتے ہیں، اب دیکھیں موت سے ڈرنے کی کیا ضرورت، اعمال صالحہ کو ایک خوبصورت فرشتے کی شکل دے دیں گے. ان العبد المؤمن اذا کان فی انقطاع من الدنیا و اقبال من الاخرہ و یاتیہ رجل احسن الوجہ حسن الثیاب طیب الریح فیقول ابشر بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت توعد فیقول له من انت فوجہک الوجہ یجیء بالخیر فیقول انا عملک الصالح انا عملک الصالح. کیسا آدمی آئے گا؟ احسن الوجہ، یہ احسن وجہ کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے، اچھا چہرے والا، سب سے زیادہ حسین چہرے والا. جس طرح اللہ اکبر ہم پڑھتے ہیں نا، اس کا ترجمہ کوئی یہ نہیں کرتا اللہ بڑا ہے، غلط ترجمہ ہو جائے گا. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو احسن الوجہ، سب سے زیادہ حسین چہرے والا، حسن سیابی، اچھے کپڑے. دیکھیں کیا قبر کا کیا ڈر قبر کا، کس بات کا؟ حسن سیاب، اچھے کپڑے ہیں، طیب الریح، اچھی اچھی خوشبو آ رہی ہے. آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر ہم کوئی آدمی صحرا میں بھٹک گیا، اندھیرا ہے زبردست قسم کا، اچانک ایک آدمی آتا ہے خوبصورت نیک آدمی آ جائے، اچھے کپڑے پہنے ہوں، ایسی خوشبو سے لگائی ہوئی ہو کہ ہم نے ایسی خوشبو زندگی میں نہ سونگی ہو، تو بتائیے ڈر رہے گا؟ سب ڈر ختم. وہ کہے گا کون ہو؟ تو وہ کہے گا کہ من انت، تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں تمہارے نیک اعمال ہوں. لمبی حدیث ہے. نیک اعمال ایک فرشتے کی شکل میں مردے سے کہیں گے گھبراؤ مت، ہمارے ساتھ باتیں کرو، لہذا آپ قبر کے گڑھے میں تنہا نہیں پڑے رہیں گے. اور ایک بات دل میں، حساب کتاب ہو گیا، اب فرشتے کہیں گے سو جاؤ، سو جاؤ اس دلہن کی طرح جس کو اس کا شوہر آ کر اٹھاتا ہے، سو جاؤ اس دلہن کی طرح جس کو اس کا شوہر آ کر اٹھاتا ہے. بس اسی بات سے اللہ کی پناہ مانگو، کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی مسلمان خدا تعالیٰ کسی مسلمان کو کسی ناراضگی کے اعمال میں مبتلا نہ ہونے دے. مومن کا یہی غم ہے. اولیاء اللہ کو بس ایک ہی غم رہتا ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں شوق وطن, اس میں احادیث لکھی ہیں آخرت کی تیاری کے لیے. یہ ابھی تھوڑے سے وقت میں کون کتنی حدیثیں بیان کر سکتا ہے. شوق وطن پڑھ لیں اپنے شیخ سے, اور علماء اپنے حالات لکھ کر وہ اس کتاب کو پڑھ کر مشورہ کر کے پڑھیں, پتا چلے گا آخرت میں کتنا مرنے کا مزہ کیسا ہے. مومن کا یہی غم ہے. اولیاء اللہ کو بس ایک ہی غم رہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں, کہیں ہم سے نفس کی اتباع نہ ہو جائے, کہیں نفس کی شرارت آمیزش آویزش ریزش اور سازش سے کوئی خطا نہ ہو جائے. کافیے دیکھیے, یہ کافیے مجھے میرے اللہ عطا فرماتے ہیں. میں سوچ کے کافیہ نہیں بولتا ہوں تو اولیاء اللہ اسی بات سے ڈرتے ہیں کہ میرے نفس کی آمیزش آویزش اور ریزش سے اللہ کی ناخوشی کی راہوں سے کہیں میرا نفس کسی حرام لذت کو نہ چرا لے. کیونکہ وہ بندہ بھی نمک حرام ہوتا ہے جو خدا کی روٹی کھا کر اور رزق کھا کر اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے. بتاؤ یہ بندہ نمک حلال ہے یا نمک حرام؟ سب لوگ بتا رہے ہیں کہ نمک حرام, اس میں کسی کو اختلاف نہیں. کسی کو اختلاف ہو تو بتاؤ. اور حسینوں کا نمک چکنا کیسا ہے, گناہ ہے یا نہیں؟ نمک حرامی ہے یا نہیں؟ تو یہ ڈبل نمک حرام جمع ہو گئے. جو لوگ بد نظری کرتے ہیں حسینوں پر, ٹیڑیوں پر, بے پردہ عورتوں پر نظر ڈالتے ہیں, یا بے پردہ عورتیں مردوں پر نظر ڈالتی ہیں, تو اس وقت دو نمک حرام جمع ہو جاتے ہیں. حسینوں کا نمک چکھنے والا اور اللہ کی نافرمانی کر کے بے پردہ پھرنے والی عورتیں, یہ دونوں نمک حرامی کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور حضرت والا فرما رہے ہیں, اور صحت کو بھی دھچکا لگتا ہے. میں سچ کہتا ہوں, اگر آج بد نظری کے صرف طبی نقصان بتا دوں, ہمارے حضرت والا حکیم بھی تھے تو فرما رہے ہیں, اگر آج بد نظری کے صرف طبی نقصان بتا دوں, بد نظری کے 14 نقصانات اس میں لکھا ہوا ہے, تو بہتوں کی ہمت ہی ٹوٹ جائے گی کہ توبہ توبہ, اس میں اتنے نقصان آتے ہیں. خالی ایک نظر بد جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں, یہ بد نظری حسینوں کو دیکھنا یہ نگاہوں کا ایکسیڈنٹ اور تصادم ہے. جیسے کار سے کار ٹکرا جائے تو کیا حل ہوتا ہے, ڈینٹ آتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح بد نظری سے سارے اعصاب میں ڈینٹ آ جاتے ہیں, دل کمزور ہو جاتا ہے, دماغ میں چکر آنے لگتا ہے, نسیان کا مرض ہو جاتا ہے, مسانے کے گدود لوز کر جاتی ہیں, بار بار پیشاب آنے لگتا ہے, دل ستیہ ناس ہو جاتا ہے, اس سے عبادت کی حلاوت چھین لی جاتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمانی عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے. حدیث قدسی کہتے ہیں وہ بات جو اللہ کا کلام ہو اور بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے رب نے اور اللہ نے ایسا فرمایا ہے, یہ حدیث قدسی ہے. تو حدیث قدسی میں نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمانی عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے. تو جو نظر کو نہیں بچائے گا تو کیا اس سے حلاوت ایمانی چھین نہیں لی جائے گی؟ جس عمل پر ایمان کی مٹھاس کا وعدہ ہے اس کے خلاف پر کیا ایمان کی مٹھاس نہیں چھینی جائے گی؟ حکیم الامت فرماتے ہیں جس کا دل چاہے تجربہ کر لے کہ جس کو بد نظری کی عادت ہو تو بد نظری کے بعد نماز یا تلاوت کرے تو مزہ نہیں آئے گا, کیونکہ دل سیاہ اور ستیاناس ہو جاتا ہے. لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں حالانکہ یہ آنکھوں کا زنا ہے, اعصاب کو زبردست نقصان پہنچتا ہے. لیکن جتنا آپ تقویٰ سے رہیں گے اور نظر کو سارے عالم سے بند رکھیں گے تو پھر دل کی بہار لوٹیے گا. سنیں یہ بات میری گوشے دل سے جو میں کہتا ہوں, میں ان پر مر مٹا تب گلشن دل میں بہار آئی. بھائی دل کے کان سے سننا, خاص کر گلشن اقبال میں رہنے والوں, دل کے گلشن میں جب بہار آتی ہے, جب انسان گناہوں سے بچتا ہے, وہ تبسم اور وہ مسکرانا جو حسینوں کو دیکھ کر ہوتا ہے, اس تبسم کے ہونٹوں کے نیچے ہزاروں غم اور الم اور خدا کا قہر اور غضب چھپا ہوتا ہے. جو لوگ گناہوں میں چین تلاش کر رہے ہیں ان کا ذوق سلیم نہیں ہے. جو لوگ گناہوں میں چین تلاش کر رہے ہیں ان کا ذوق سلیم نہیں ہے, ورنہ گناہوں کے بعد دل کے اضطراب اور دل کی پریشانی کا عالم اس سے پوچھو جس کے قلب کو اللہ تعالیٰ نے سلیم کر دیا ہو. کوئی کہے میں احساس نہیں ہوتا, گناہ کرتے میں احساس کیوں نہیں ہوتا, کہ اس کی ظلمت کا پتہ کیوں نہیں چلتا. ہمارے حضرت والا نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی ہے موٹر میکینک ہے, کپڑوں پر آئل گرا ہوا ہے, کالک لگی ہوئی ہے, اس کے کپڑوں پر تھوڑا سا اور گند لگ جائے, تھوڑا سا آئل اور گر جائے, اس کو کچھ احساس ہوگا؟ کچھ بھی اس کو احساس نہیں ہوگا, ہنستا رہے گا. لیکن ایک آدمی صاف ستھرے سفید کپڑے پہن کر جا رہا ہے کہیں پر, ایک قطرہ اگر لگ جائے اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے. تو گناہوں کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا ہے. حضرت والا نے فرمایا, میں نے والد صاحب سے سنی ہے بات, کہ پرانے زمانے میں جب زمیندار کی کسی سے دشمنی ہوتی تھی تو اس کو بلاتے تھے, خوب شراب پلاتے تھے, اس کے بعد کمبل لپیٹ کر خوب ڈنڈے مارے جاتے تھے, خوب ڈنڈے مار کر کہیں پھینک دیا جاتا تھا. اب جب ہوش آتا تھا, اب چیخ رہا ہے کہ ہائے یہاں درد ہو رہا ہے, ہائے درد ہو رہا ہے, درد درد, لیکن چوٹ نظر نہیں آتی. تو فرمایا اسی طرح جب کسی کو لام رکا انہم لفی سکرتہم یعمہون, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کی قسم, وہ لوگ اپنے نشے میں سرگردہ ہیں, ان کو گناہوں کا احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہیں اور خوش ہو رہا ہے. تو فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح کافر کی قبر ہے, گارڈ آف آنر کی سلامی دی جا رہی ہے, گلاب پانی چھڑکا جا رہا ہے, سوئٹزرلینڈ سے پھول منگوا کر وہ رکھے جا رہے ہیں, لیکن اس قبر کے اندر جو اللہ کا عذاب ہو رہا ہے اس کو کسی کو خبر نہیں. تو بظاہر کتنا خوش ہے, منہ پہ کباب ہوگا, دل پہ عذاب ہوگا, خوب ہنس رہا ہوگا, باتیں کر رہا ہوگا, لیکن دل میں جو عذاب ہوگا, بے سکونی ہوگی, اس کا کسی کو اندازہ نہیں. دنیا ظاہر دیکھتی ہے. سب سے زیادہ خودکشی کون کر رہا ہے؟ جن کے پاس مال دولت سب کچھ ہے. حضرت والا نے فرمایا خدا کی سرکشی میں خودکشی ہے مال و دولت میں, خدا کی سرکشی سے خودکشی ہے مال و دولت میں, کبھی اللہ والوں سے ایسا نہیں سنا جاتا. آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کوئی اللہ والا ہو اس نے خودکشی کی ہو. داڑھی کا مطلب نہیں اللہ والا, اللہ والا ہو اس نے خودکشی کی ہو کوئی ثابت نہیں کر سکتا. اور کروڑوں ڈالر ہیں, ریال ہیں, دولت سب کچھ ہے, اللہ کو اگر ناراض کر رہا ہے وہ خودکشی کر رہا ہے. حضرت والد صاحب نے پچھلے دنوں کچھ سال پہلے بتایا تھا کہ ہنڈائی کمپنی کا چیئرمین, اتنی بڑی گاڑیوں کی کمپنی, چودہویں منزل سے چھلان لگا کر خودکشی کر لی. کس بات کی کمی تھی, کس بات کی اس کے پاس کمی تھی؟ سکون نہیں تھا. اگر پٹرول کی مانند ہوتا یہ سکون دل, اگر پٹرول کی مانند ہوتا یہ سکون دل, کر کے بورنگ بھی اس کو ہر کافر پا جاتا. پیٹرول کی مانند نہیں ہے کہ جا کر پیٹرول پمپ پہ چلے گئے کہ مجھے 100 روپے کا سکون دے دیجئے. یہ سکون اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے دلوں پر اتارتے ہیں. اب وہ مثال بھی جو میں نے بیان کی وہی یہاں مثال بھی حضرت والا نے بیان کر دی, وہ حضرت والا کی ہی بات ہے. ورنہ گناہوں کے بعد دل کے اضطراب اور دل کی پریشانی کا عالم اس سے پوچھو جس کے قلب کو اللہ نے سلیم کر دیا ہو. بھائی سفید کپڑا ہو اور اس پر روشنائی گر جائے تو صاف پتا چلتا ہے یا نہیں؟ اور موٹر گیریج میں کام کرنے والے لڑکے کے کپڑے پر جو موٹر کی موبل آئل صاف کرتا ہے تو اس پر کچھ سیاہی گر جائے تو اسے کیا پتا چلے گا؟ اس پر پہلے ہی سینکڑوں داغ لگے ہوئے ہیں. بس اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو قلب سلیم بنا دے, اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ایسا بنا دے کہ ذرہ گناہ ہو تو اس وقت تک چین نہ آئے جب تک اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے, خوش کر کے توبہ نہ کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت والد صاحب کی دعا فرمائے, اللہ ماشاءاللہ خوب بہت بہتر صحت ہے, دعا فرمائے. تھوڑی بہت بیماری ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت میں بدل دے. کل انشاءاللہ جمعرات کا بیان ہے, اللہ تعالیٰ وہ بیان حضرت والد صاحب آمد برکات تم سے عافیت کے ساتھ کرا دیں. اللہ تعالیٰ خوب خوب صحت عطا فرمائے, صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے مدرسے میں امتحان ہے, اللہ تعالیٰ خوب تیاری کرنے کا اور کامیاب فرمائے ان کو. سہیل احمد صدیقی صاحب کی طبیعت ناساز ہے, بی پی لو ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمات کے لیے فارغ فرما دے, دین کے کام ہم سے لے لیں. ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت والا کی نصیحت سنائی تو 3 دن میں 11 طلبہ نے سر کے بال بلیڈ سے صاف کر دیے. الحمدللہ خوشی خوشی ماشاءاللہ. صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت والد صاحب کی صحت کے لیے دعائیں کی, اللہ تعالیٰ ان کو خوش کر رکھے. ہر ایک کو دعائیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ. امام ہمارے امام الدین بھائی صاحب کی طبیعت ناساز ہے, ان کے لیے دعا فرما دیں, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائیں. حضرت والد صاحب کی آج کی مجلس 20 ممالک میں 141 جگہ سنی گئی ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پورے عالم میں اللہ تعالیٰ مسجد اختر کا اور غرفت السالکین کا اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات عام فرما دے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت والا کے جتنے خلفاء متعلقین ہیں سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ مسجد اختر کو, غرفت السالکین کو, یہاں جو آتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.